الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. گزشتہ سورت کے اندر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، خیر دوسری میں قرآن کریم کے اعجاز، تو اب دونوں کا اعجاز بینہ کے اندر. بینہ مدنیہ ہے اور یہ 8 آیتیں ہیں، نزول میں 100 ہیں اور ترتیب میں 98 ہیں. یہ سورت بڑی عجیب ہے، اس کے بنیادی مضامین العبادت المخلصہ 1، اقامت الصلاۃ 2، ایتاء الزکاۃ 3، بقیہ تمہید اور تکملہ ہے. اس سورت کے نزول پر آپ نے حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ اقرا علیہ، یہ سورت ذرا تلاوت کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں، آپ پر نازل ہوا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ ذرا یہ سورت ابی سے سن لے. ابی سے سننے کی، حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے عرش پر لے لیا. کہا عرش پر لے لیے، فبقا رو پڑے ہو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے. حتی تاتی یوم البینہ، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس معجزہ. منفکین باز آنے والے، کافر اہل کتاب اور مشرک باز نہیں آتے یہاں تک کہ ان کے پاس معجزات آئے. یعنی معجزات آنے کے بعد بھی زد کر رہے ہیں. وہ معجزہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول. سب سے بڑا معجزہ اسلام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. یتلو صحفم متوہرا، جو پڑھتے ہیں صحیف پاک. پیغمبر کا کام کیا تھا؟ قرآن کریم پڑھ پڑھ کے سنانا. فیہا کتب قیمہ، اس میں مضامین بڑے عالی ہے، قرآن جیسے مضمون کہیں نہیں. سبحان اللہ. کلام اللہ بدنیا صد ہزار است، کلام اللہ بدنیا صد ہزار است، ولی ایجا عجب رنگ آشکار است. لاکھوں کتابیں ایک طرف، قرآن کی ایک سورت دوسری طرف. ہر ہر لفظ اور ہر اعجاز ہے. فیہا کتب القیمہ، اس کے مضامین بلند و برتر ہے. طالب علم جو فضلاء ہے وہ ذرا غور کرے. فرمایا پیغمبر صحیفہ پڑھتے ہیں، قرآن کا نام صحیفہ ہے. صحیفہ کیا ہے؟ سارے جہان کی کتابیں قیمتی اس کی وجہ سے، میرا ترجمہ سن لو، فیہا اس قرآن کی وجہ سے کتب قیمہ، کتابیں قیمتی ہو گئی. یہ بخاری ہے اور یہ ہدایہ ہے، اور یہ ابو داؤد ہے اور یہ مبزی ہے، اور یہ سلم ہے اور یہ جلالین ہے، اور یہ منطق ہے اور یہ عروض ہے، یہ آداب ہے اور یہ صرف اور نحو ہے. یہ کتاب قیمتی، فیہا کتب قیمہ، اس قرآن کی وجہ سے کتاب قیمتی ہو گئی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے خود بھی پڑھا رہے تھے دیوبند میں، منطق کی کتابیں خود بھی، جیسے نور الانوار اصول کی سلیس کتابیں، اس طرح قطبی منطق کی سلیس کتاب. آسان، بیر سے کچھ نہیں، سب اندر ہے. جو کہ تہذیب و شرح تہذیب میں سب کچھ بیر سے ہے، جیسے کافیہ میں سب کچھ بیر سے ہے، شرح جامی میں بیر سے ایک لفظ بھی نہیں، سب اندر ہے. قدوری میں سب کچھ بیر سے، ہدایہ میں سب کچھ موجود ہے. تو حضرت شیخ الہند نے، ایک شخص آیا اور اس نے بہت واویلا کیا، بڑا درد اور غم سنایا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں. تو حضرت شیخ الہند نے کہا ہم سبق پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. طالب علموں کو آپ نے قطبی کا سبق پڑھایا اور اس کے بعد کہا کہ دعا کر لو کہ یہ جو ہم نے دین کا سبق پڑھایا اس کی برکت سے اللہ اس بھائی کی مشکل حل کر لے. چند لمحے کے بعد اطلاع آ گئی کہ وہ پریشانی رفع ہو گئی. طالب علموں نے دریافت کیا کہ حضرت خود بھی، حضرت شیخ الہند نے کہا اللہ اکبر، مجھے تو آج پتہ چلا کہ آپ لوگ اس کو دین کی کتاب نہیں سمجھتے، میں تو اس ارادے سے پڑھاتا ہوں کہ یہ دین کی کتاب ہے، کیونکہ اس کا فائدہ دین کو پہنچ رہا ہے. جب قطبی کا یہ عالم ہے تو فقہ اور حدیث و تفسیر اور پھر قرآن کا کیا مقام ہے؟ فیہا کتب القیمہ، اس قرآن کی وجہ سے اور کتابیں قیمتی بن گئی الحمدللہ. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہ تفرقہ کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس معجزہ، واضح ہدایات و ارشادات پہنچ گئی اور اس کو پسے پش ڈالا، اور یوں یہ لوگ تفرقہ کے شکار ہو گئے. اوت الکتاب سے مراد یہود و نصوارا ہے، جن کو آسمانی کتابیں ملی تھی جن میں اللہ کی توحید اور نبی آخر زمان کی بشارات موجود تھی، اور سب کو پسے پش ڈالا اور زد و رناد کرنے لگے. یار لوگ بہت عجیب ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ بدعتی یہ قرآن نہیں پڑھتے اور فلاں فرقہ یہ قرآن نہیں پڑھتا. میں حیران ہوں ان کی عقل پر. کیا یہود اپنی کتاب توریت نہیں پڑھتے تھے، اور عیسائی اپنی کتاب انجیل نہیں پڑھتے تھے، اور داؤدی زبور نہیں پڑھتے تھے؟ نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ کو پس پش ڈال چکے تھے. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ کچھ بھی نہیں جانتے. مسئلے میں کوئی خفا نہیں ہے، وہ بد نصیب ہے. وما تفرق الذین اوت الکتاب، پھر اختلاف عالم کا جب دین کے حد سے باہر ہو جائے وہ خطرناک ہے. اختلاف عالم کا دین کی حد میں اللہ تعالی کی رحمت اور عنایت ہے. اختلاف العلماء رحمت، درن منتصر میں سیوطی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور بالکل واضح بات، بالکل واضح. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک جسم ڈھکنا ضروری ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں ناف نہیں شامل، بعض کہتے ہیں گھٹنے شامل نہیں. تو ان اماموں کی وجہ سے جن کے گھٹنے اور ناف کھل جاتے ہیں وہ اسلام میں رہ گئے، ورنہ وہ کافر ہو جاتے ہیں. ان علماء نے بچا لیا ان کو، بچا دیا ان کو. امام شافی کے علاوہ امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بھی قصدن نہیں پڑھی وہ کافر ہو گیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ان پہ اعتماد کرنے والے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے. لیکن ابو حنیفہ مالک و شافی نے کہا کہ نہیں، کافر تو نہیں ہوا لیکن یہ کام کافروں کا ہے، اگر سیدھا نہیں ہوا تو کفر بھی کر لے گا. ان کے اختلاف کا یہ فائدہ ہوا کہ بے نمازی اسلام میں رہ گئے، ورنہ وہ نکل جاتے سارے. امام شافی نے اپنے شاگرد امام احمد سے پوچھا، سمعت تقول لمن ترك الصلاة کافر، میں نے سنا ہے تم یہ فتوی دے رہے ہو کہ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل. تو امام شافی نے پوچھا کہ فماذا یصنو، کیا کرے وہ؟ انہوں نے کہا یصلی، نماز پڑھے. تو امام شافی نے کہا اتصح صلاة الکافر، کافر کی نماز ہو جاتی ہے. سکتا امام احمد، چپ ہو گئے. شاہ صاحب نے مناظرہ مکالمہ نقل کیا ہے فیض میں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کھلاڑی ولاڑی جب یہ جیت جاتے ہیں نا، اور تو اوپر سے اوپر جانتے نہیں ہیں، جب یہ کسی بڑے ملک کے خلاف کھیل لڑتے ہیں اور پھر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے جو ہے ننگے پربت اور ٹنگے پنگے اور یکدم سجدے میں چلے جاتے ہیں. اخبار میں آتا ہے کہ سجدہ کر لیا، ماشاء اللہ زبردست سجدہ ہے. اب ہمارے امام ابو حنیفہ اور اکثر ائمہ کے نزدیک بغیر وضو کے سجدہ کفر ہے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں اور امام شابی کہ نہیں کفر نہیں ہے، گناہ تو ہے کفر نہیں ہے. تو یہ بچ گئے، بچ گئے. اب جو عالم ان علماء کا اختلاف جانتا ہے اس کے ہاں وہ ست ہے. اس لیے کہتے ہیں جس طرح آدمی آگے بڑھے گا اتنی نظر وسیع ہوگی، شدت کم ہو جائے گی. تو علماء کا اختلاف جب حد شرعی میں ہو، علماء کہتے ہیں ان کے ہیں جن کا اختلاف حد شرعی میں رہتا ہے. اس لیے احناف کا فتویٰ ہے کہ شوافی اہل حق ہے اور شوافی کا فتویٰ ہے کہ احناف اہل حق ہے. امام محمد ابن محمد ابن علی الدامغانی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں مسجد آ گئی بہت بڑی عالی شان. پوچھا کس کی مسجد ہے؟ کہا کہ امام شافی کا جو بڑا آدمی ہے ابو اسحاق شیرازی, جس نے یہ مہذب لکھی ہے فقہ شافی, جس کی شرح 20 جلدوں میں نووی نے لکھی, یہ مہذب اس کی ہے ابو اسحاق کی. تو امام دامغانی حنفی نے شاگردوں سے کہا کہ مغرب کا وقت قریب ہے, نماز تو پڑھ لیتے. بہت اچھا جی. جب امام دامغانی مسجد میں داخل ہوئے تو ابو اسحاق شیرازی محراب میں بیٹھے تھے, انہوں نے فوراً مؤذن کو بلایا اور کہا کہ بہت بڑے حنفی عالم آ گئے, مغرب کی اذان بغیر ترجیح کے دے دینا جیسے حنفیہ دیتے ہیں. ان کے ہاں دو دفعہ شہادت ہیں, آہستہ دو دفعہ اونچے. تو مؤذن نے اذان دے دی اور کل حنفیہ بالکل ترجیح نہیں کی. امام دامغانی قریب آئے تو امام ابو اسحاق شیرازی نے درخواست کی کہ حضرت صلی بنا, نماز پڑھا لے. وہ نماز کے لیے آگے ہو گئے تو ہاتھ یہاں تک اٹھائے شفافی کی طرح اور ہاتھ ناف کے اوپر باندھے شفافی کی طرح. فصلی بہم صلاۃ الشافیہ, انہوں نے ان کا لحاظ کیا, انہوں نے ان کا لحاظ کیا. شان ورشا سے اب لکھتے, عالمان کبیرانے یلاحظ ہذا و یلاحظ ذاک, بڑے عالم تھے اس لیے لحاظ بہت زیادہ تھا, حد شرعی میں رہتے تھے. اختلاف مضر نہیں ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن, اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. عالم کا حق ہے مسئلے سے اختلاف جب وہ اس کو حق جانے کہ وہ اظہار رائے کا کر لے. مرزا غلام احمد ابتدائی دور میں چتکب رسا تھا, انگریزوں کے خلاف مضامین لکھتا تھا. لدھیانہ کے مولانا محمد لدھیانوی اور مولانا اسماعیل لدھیانوی نے 1908 میں فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے. اس وقت کسی نے نہیں کہا تھا کیونکہ لدھیانہ اور قادیان قریب قریب ہے, وہ جانتے تھے اسے. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے علماء نے فتویٰ نہیں دیا تھا. وہ دونوں آئے اور حضرت گنگوئی حضرت شیخ الہند سے باز کی. حضرت شیخ الہند نے حضرت گنگوئی نے کہا کہ تا وقتے کی دلیل شرعی واضح نہ ہو تکفیر میں تقلید نہیں کروں گا. علماء سمجھتے ہیں اس بات. وہ لوگ غصے ہو گئے, انہوں نے کہا ایسے صورت میں آپ کافر ہو جائیں گے. حضرت شیخ الہند ناراض ہوئے تو حضرت گنگوئی نے کہا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, یہ صرف اس کی شناعت بیان کرتے ہیں, باقی یہ جانتے ہیں کہ ہم کافر نہیں, اس لیے ہم سے فتوی لینے آئے. کافر سے کوئی فتوی لیتا ہے؟ عالم تھے نا بڑے, مسئلے کو پورا سمجھ لیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب, وہ تو اختلاف ہے اور یہاں تفرقہ ہے. تفرقہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو نقصان پہنچا دیں, جیسے غیر مقلد کا اختلاف کہ وہ فقہ اور مذاہب کو بے دینی کہتا ہے اور خود عظیم بے دینی کا شکار ہے جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. پرویز تفرقہ ہے, جو احادیث کا انکار کرتے ہیں جس کے بعد قرآن پر عمل ختم ہو جاتا ہے. مودودی فرقہ تفرقہ ہے کیونکہ وہ انبیاء اور صحابہ پر طعن کرتے ہیں اور طعن کے بعد وہ واجب الاتباع نہیں رہتے, اور ان کا اتباع نہ ہونا دین اسلام سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے. میں اپنے مقام پر عبارتیں لکھوا چکا ہوں. بریلیت اختلاف نہیں تفرقہ ہے, کیونکہ جن مسائل کے وہ شکار ہے وہ بنیادی طور پر تین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار, آپ کو حاضر ناظر سمجھنا اور آپ کو غیب دان جاننا, ان تینوں مسائل میں قرآن نے ان کا رد کیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم لا اعلم الغیب وما كنت لديهم وما كنت صاویا باہل مدین. نہ آپ حاضر ناظر ہیں اور نہ غیب دان ہیں اور نہ آپ نور ہیں, خالص بشری رسول ہیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول.
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کے مسلک کو چھیڑو نہیں, وہ نادان اور غافل ہے. وہ ان کو مسلک کہتے ہیں, یہ تو تفرقے ہیں. مسلک تو امام شافعی کا ہے, مسلک تو امام احمد مالک کا ہے, مسلک تو امام ابو حنیفہ کا ہے. ان کو چھیڑنا جائز نہیں, غلط ہے. لیکن مرزائیت اور ریفس کو ہم مسلک نہیں مانتے, بلکہ یہ کفر کے تفرقے ہیں.
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب, نہیں کیا تھا تفرقہ ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی. کتاب کا ذکر اس لیے کہ کتاب سے تو ثوابدید پیدا ہوتی ہے اور کتاب سے تو اتحاد آنا چاہیے تھا. الا من بعد ما جاءتهم البینہ, مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس واضح معجزہ. وما امروا, نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا الا مگر اس بات کا, لیعبدوا اللہ, کہ عبادت کرے اللہ تعالی کی, مخلصین لہ الدین, خالص ہو کر دین میں. صحابہ کی تفسیر ہے لیعبد اللہ لیوحد اللہ, عبادت تب قبول ہوگی جب عقیدہ توحید کا ہو. گویا تمام انبیاء اور تمام شرائع اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کو خالص ہو کر پکارے. اللہ کو بھی اور اوروں کو بھی یہ خالص نہیں ہوا, یہ شرک ہوا, اور مشرک کافر کے حکم میں. صرف اللہ کی عبادت کرے, صرف اللہ کی توحید مان لے, خالص ہو کر دین میں یعنی اعتقاد میں. حنفاء یکسو ہو کر, یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, با مسلمان اللہ اللہ, با برحمن رام رام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کا رہا, نہ خدائی ملی ہو نہ وصال صنم. منافق کا یہی حال ہوتا ہے. حنفاء یکسو ہو کر, جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے کہ وہ حنیف تھے تو فرماتے ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً, دیکھو, ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت اس لیے پکے مسلمان تھے کہ خالص تھے, نہ یہودیت کی آمیزش, نہ نصرانیت کی ملاوٹ, نہ مشرکین کے ساتھ صلح اور اتحاد. حنفاء یکسو ہو کر, فرید الدین عطار, از یک گو وزدو یکسو باش, ایک کا کہو اور ایک کی طرف دل پھیر لو. از یک گو وزدو یکسو باش, یک دلو یک قبلو یک روئے باش. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اللہ, نو دا مطلب اشنا خویا سڑی لبس دے, او بے مطلبک ہزار وی رک دشی. حنفاء یکسو ہو کر, حال واقعہ ہے یعبدو کے ضمیر سے یا مخلصین کے ضمیر سے, حال کونہم حنفاء, درا حالے کہ یکسو ہو. سبحان اللہ, یکسو اللہ. ویقیم الصلاۃ, اور قائم کرے نماز. نماز بعد میں, پہلے عقیدہ ٹھیک کر لے. معلوم ہوا کہ جن کا عقیدہ غلط ہے ان کی نماز نہیں ہے, تو یہ ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ نماز بدعتی کے پیچھے ہو جاتی ہے یا نہیں. تو میں کہتا ہوں بے غیرت کی ہو جاتی ہے. پلیت کی نماز پلیت کے پیچھے ہوتی ہے, عورت کی نماز عورت کے پیچھے ہو جاتی ہے, عورت کے پیچھے مرد کی نہیں ہوتی, یہ قاعدہ ہے. اور وہ دنیا کا واحد عالم فقی امام زمانہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی بڑی کتاب الاختیار جلد اول صفحہ 58, لا ارى الصلاة خلف اهل الهوى، میں بدعتی کے پیچھے نماز کا قائل نہیں. یہ تو یہ مولوی ہے، اگر ایسے 200,000 اور آ جائے اور یہ بدعتی کے حق میں نماز کے فتوے دے، میں ان کو غلط اور جھوٹا کہتا ہوں. اس فتوے میں یہ کاذبین ہیں اور پرلے درجے کے مداہنین ہیں. یا تو ان کو بدعتی و مشرک جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کتا کہو اور پھر اس کو بکرا جان کے اس کا گوشت کھاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز با جماعت پڑھ لو، ثواب مل جائے گا، اور جماعت کا ثواب مل جائے گا، چلو پھر بعد میں پڑھو. یہ کون سی منافقت ہے بھائی؟ یہ فقہ کا کون سا اصول ہے؟ اس کا ذکر تو کرے آپ مجھے. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ جاپان سے فقہ لائے. کیوں پڑھے کیوں اس کے پیچھے؟ اقتداء کیسے صحیح ہوگی؟ مقتدی اور امام کا عقیدے میں متحد ہونا ضروری ہے. یہ ایک اللہ سے مانگتا ہے، وہ تمام درگاہ اور قبروں سے مانگتا ہے، اس کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے دارالعلوم دیوبند کے بنا سے 40 سال پہلے جو تفسیر لکھی ہے، اس میں لکھا ہے فلا تنکحوا المشرکین کے ذیل میں، کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو غیب دان اور متصرف کہتے ہیں وہ مشرک ہے، اور ان کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا. وہاں سنا چکا. یہ کوئی صلح کا طریقہ نہیں، یہ انتشار کا طریقہ ہے. فتویٰ صاف اور بے غبار دو تاکہ مسلمان مضبوط رہے اور شیاطین سے بچ کے رہے، اور قائم کرے نماز، ویوت الزکا، اور دے زکات. معلوم ہوا کہ بدعتیوں کو زکات دینا، ان کے مدرسوں کو چندہ دینا، ان کی کتابیں چھپوانا، ان کے لٹریچر کی خدمت کرنا، ان کے حلقے اور درس سننا، سب گناہ اور معصیت، اور قیامت کے دن یہ ان کے ساتھ اٹھے گا. وذالک دین القیمہ، یہ دین بالکل درست ہے جس میں کافر کو کافر، بدعتی کو بدعتی، اور اس کے پیچھے عدم صحت صلات کے اقتداء کے مسائل، یہ دین ہے. وہ دین نہیں ہے جس کا کچھ پتہ ہی نہیں. کتاب زلیخا کی ختم ہو گئی، اس کو پتہ نہیں کہ یہ زلیخا عورت تھی یا مرد تھا، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا. 30 پارے قرآن کے پڑھا لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بدعتی مسلمان ہے یا کافر ہے. وہ اعتقادی بدعتی کافر ہوتا ہے، بدعتی مکفرہ کہلاتی ہے. عملیات کی بات نہیں ہے، بات اعتقادی کی. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اب سوال یہ کہ ان کے ہاں تو بخاری شریف ہے، ان کے ہاں تو مسلم شریف ہے. ہم مسلم کو مسلم کہتے ہیں، مسلم شریف. ان کے ہاں تو بہت سارے شریف کتابیں ہیں، مدرسوں کے نام بھی ہے اور بڑی بڑی مساجد ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن سیکھو. بے شک یہ کافر کتابی، یہ کتابوں والے کافر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتاب والوں میں سے. پہلے تو کتاب والا کافر ہوگا، والمشرکین، پھر مشرک کافر ہوں گے. فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین کائنات ہے. یہاں کتابی کافر اور مشرک کافر کو شر البریہ کہا ہے. اور بخاری شریف جلد اول صفحہ 61-62-63، جو لوگ بزرگان دین کی قبریں پختہ بناتے ہیں اور ان پر گنبد بناتے ہیں، ان کے لیے پیغمبر نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین کائنات ہے. تو دونوں ایک ہو گئے. پیغمبر نے ان کا نام رکھا شرار الخلق، خدا نے ان کا نام رکھا شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین کائنات ہے. اہل حق، اہل توحید، اہل سنہ والجماعہ، من سائر العالمین. جزاؤہم عند ربہم، بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، جنت ہمیشگی کی، تجری من تحت الانہار، کے چلتی ہوگی اس کے نیچے نہریں، خالدین فی آبدا میں شوس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, راضی اللہ ان سے ہوئی راضی ہے اس سے. ذالک لمن خشی ربہ, یہ واسطے اس کے جو ڈرتا ہو رب سے. بعض لوگ کہتے ہیں احمد رضا خان رضی اللہ تعالی, بریلیوں نے لکھا احمد رضا خان رضی اللہ تعالی, بھائی یہ تو صحابہ کے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ, تو یہ 1300 سال میں خشی ربہ یہ ایک آدمی آیا ہے. شاہ عبد العزیز رضی اللہ عنہ نہیں ہے, شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے, امام بخاری رضی اللہ عنہ نہیں ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ, یہ کیسے رضی اللہ عنہ ہوا؟ نئے دین کا نیا بانی. اگر یہ بات ہو تو قرآن کریم میں ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, اللہ اور اس کے فرشتے تم پر صلات بھیجتے ہیں, خطاب ہے انسانوں کو. تو پھر تو آپ کو محمد علی جناح علیہ الصلوۃ والسلام اور لیاقت علی خان علیہ السلام اور بینظیر علیہ السلام اور نواز شریف علیہ ما علیہ پڑھنا پڑے گا. یہ اصطلاح مختص ہے بالاصحاب یا بالتابعین, بس والذین اتبعوہم. اور غیر صحابہ رحمہ اللہ جب فوت ہو جائے, اور دامت برکاتہم مدظلو جب زندہ ہو, اور اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی